الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الانبیاء کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. سورۃ الانبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورہ مبارکہ میں 7 رکوع اور 112 آیتیں ہیں. اس کا نام سورہ انبیاء اس لیے ہے کہ اس میں بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے. سورہ مبارکہ کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے پاس اگر کوئی نصیحت آتی ہے تو وہ بھی غفلت کی حالت میں ہی سنتے ہیں. تو لوگوں کو اپنی حالت سدھارنی چاہیے اور غفلت سے نکل کر نصیحت کی طرف آنا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لوگوں کے حساب کا دن قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. لاہیتن قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. یہاں سے جو آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، کفار قرآن پاک کو جادو کبھی کہتے اور کبھی اسے شیر کہتے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جادوگر کہتے اور کبھی شاعر کہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی اس بات کا ذکر کر کے اس کا جواب دیا. اور کفار کا ایک مطالبہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی خاص قسم کی نشانی آنی چاہیے کہ جو آئے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ایسی خاص نشانی کیوں نہیں دکھائی جا رہی. جو کافر کہتے تھے کہ آسمان سے فرشتہ اترے، اس کے ہاتھ میں کتاب موجود ہو، وہ کتاب جو ہے وہ ہمیں پڑھ کے سنائے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا، یا یہ ہے کہ صفا مروہ کے پہاڑ سونے کے بن جائیں تو ہم مانیں گے، تو اس طرح کے مطالبہ کیوں نہیں پورے کیے گئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا کہ یہ نبی تمہارے جیسے ایک آدمی ہی تو ہیں، تو کیا تم خود دیکھنے کے باوجود جادو کے پاس جاتے ہو؟ یعنی کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ نبی کوئی اسپیشل آدمی نہیں ہے، یہ تو تمہارے جیسے ایک آدمی ہے، تو اور ہے بھی ان کے پاس جادو، تو کیا تم ان کے پاس جو سیکھنے جاتے ہو یا سننے جاتے ہو وہ جادو سننے جاتے ہو؟ یہ کافروں کا مقولہ تھا کہ وہ نبی کو ایک عام آدمی سمجھتے تھے کہ یہ ایک معمولی سا آدمی ہے. تو نبی کو معمولی آدمی سمجھنا یہ کافروں کا طریقہ ہے. نبی کی شان بڑی بلند ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. نبی نے فرمایا، میرا رب آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے. اب کافروں کی اگلی بات کہ وہ قرآن کے بارے میں کیا کہتے تھے. فرمایا، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. بلکہ کافروں نے کہا، یہ قرآن جھوٹے خواب ہیں، بلکہ خود اس نبی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں. اب انہوں نے مزید کہا کہ اگر یہ نبی ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے پہلے رسولوں کو نشانیاں دے کر بیچا گیا تھا. یہ کافروں کا کلام تھا کہ کافروں نے کہا کہ یہ قرآن جیسے ایک بندہ جو ہے وہ جھوٹے خواب پریشان کن خواب دیکھتا ہے، تو خواب میں رنگ برنگی چیزیں دیکھتا ہے، تو یہ نبی بھی اس طرح کی رنگ برنگی سی چیزیں لے آئے ہیں جن کی کوئی سمجھ تو آتی نہیں ہمیں. कि मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, हड्डियां जिंदा हो जाएंगी। तो ये तो ऐसा है कि जैसे एक आदमी ने गलत किस्म के ख्वाब देख लिए और ख्वाब के अंदर किसी बात का ना सर होता ना पैर होता है। तो माद अल्लाह कुरान ऐसा है। फिर कहने लगे हाँ हाँ नहीं नहीं ये तो ये नबी ने खुद ही बना लिया और ये शायर है। अगर ये नबी है, अब कुफार का मुतालबा कि अगर ये नबी है तो जैसे पिछले रसूल खास निशानियां लेके आते थे कि मूसा अलैहि सलाम आए उनका हाथ रोशन हो जाता था, उनका आसा सांप बन जाता था, अशदहा बन जाता था, ईसा अलैहि सलाम मुर्दे जिंदा कर देते थे, तो ये नबी भी कोई ऐसा कारनामा करके दिखाए ना, कोई इस तरह की चीज दिखाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इनसे पहले, इन काफिरों से पहले जो बस्ती निशानियां देखकर भी ईमान ना लाई तो हमने उसे हलाक कर दिया। तो क्या ये काफिर ईमान ले आएंगे? यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो निशानियों का मुतालबा करते हैं हम तो पूरा कर देंगे, हमारी कुदरत में है। लेकिन कानून इलाही ये है कि जब खुदा की निशानियां खुलकर सामने आ जाएं और फिर भी उन्हें कोई ना माने तो फिर उस कौम को हलाक कर दिया जाता है। पिछली कौमों के साथ यही हुआ, निशानियां मांगी, दिखा दी गई, नहीं ईमान लाए तो तबाह कर दिए गए। तो क्या ये काफिर निशानियां देखकर ईमान ले आएंगे? अगर नहीं लाएंगे तो ये भी तबाह कर दिए जाएंगे। तो पहले सोच ले कि इनके साथ क्या करना है। अब अल्लाह ताला कुफार के एक इश्काल का जवाब देता है। कुफार कहते थे कि ये नबी इंसान क्यों आ गए? फरिश्ते होने चाहिए, इनकी जिंस ही दूसरी होनी चाहिए, ये फरिश्तों की किस्म से होने चाहिए। तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहते हो कि भाई इनकी जगह को फरिश्ता होना चाहिए था, तो हमारा उसूल ही ये है कि हमने इनसे पहले भी जिसे भेजा है वो मर्द ही भेजे, वो इंसान ही भेजे। हमने किसी फरिश्ते को जो है वो नबी रसूल बनाकर लोगों के दरमियान तबलीग के लिए नहीं भेजा। चुनाचे रिशाद फरमाया वमा अरसलना कबलका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फसअलू अहलल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। और हमने ए नबी तुमसे पहले मर्द ही भेजे जिनकी तरफ हम वही करते थे, तो ए लोगो इल्म वालों से पूछो अगर तुम नहीं जानते। इल्म वालों से पूछो, मुराद जो पिछली किताबों के जानने वाले हैं उनसे पूछ लो कि जो उनके पास नबी आए थे और जो उनकी किताबों में लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ, कि अल्लाह ताला फरिश्ते भेजता था या दुनिया में मौजूद इंसानों में से ही किसी को अपना रसूल या नबी मुंतखब फरमाकर उसे तबलीग पर मामूर फरमाता था, तो इनसे पूछ लो। और इसी से इशारतन ये भी हुक्म मालूम हुआ कि अहले इल्म से पूछने का हुक्म है, जो मसला हमें मालूम ना हो वो अहले इल्म से पूछना चाहिए। चुनाचे फरमाया फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, तो इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म ना हो। अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो इन वालों से पूछो, अपनी तरफ से मसले बनाकर नहीं बयान कर देना चाहिए। मसला मालूम ना हो तो जो हकीकी आलिम है, जो मुफ्तियाने किराम में, उनसे मसला पूछकर अमल करना चाहिए। अब इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है वमा जअलनाहुम जसदन ला याकुलून ताआम वमा कानू खालिदीन थुम्मा सदकनाहुमुल वअदा फअंजैनाहुम वमन नशाउ वअहलकनल मुसरिफीन। और हमने उन्हें, यानी जो पिछले नबी थे, उन्हें कोई ऐसे बदन ना बनाया था कि वो खाना ना खाएं और ना वो दुनिया में हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने अपना वादा उन्हें सच्चा कर दिखाया, तो हमने उन्हें और उनके अलावा जिनको चाहा नजात दी और हद से बढ़ने वालों को हलाक कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो पहले भी अंबिया तशरीफ लाए वो फरिश्ते नहीं थे कि जो खाते पीते ना हो, कि फरिश्ते तो खाते पीते नहीं, और ना वो फरिश्तों की तरह यूं थे कि उन्हें जो है वो अभी दुनिया के अंदर मौत ही नहीं आएगी, वो कुर्बे क्यामत में जाके मौत आएगी, ऐसा नहीं। तो फरमाया कि हमने कोई ऐसा बदन उनको नहीं बनाया था कि ना वो खाना खाएं और दुनिया में हमेशा जिंदा ही चलते जाएं, जिंदा ही चलते जाएं, बल्कि वो चूंकि इंसानों के रूम में थे लिहाजा उनके ऊपर मौत भी आई। हाँ, मौत के बाद अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमा दी, ये दूसरी बात है, लेकिन मौत उन पर वाकई हुई और उन्होंने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। अब अल्लाह ताला कुरान के बारे में फरमाता है कि कुरान नसीहत है और ये ऐसी किताब है कि जिस पर अमल करने की सूरत में तुम्हारा चर्चा होगा। जो अहले मक्का हैं, क्योंकि अरबी में नाजिल हुई, अहले मक्का के सामने नाजिल हुई, तो अहले मक्का अगर तुम ईमान लाओगे तो कुरान तुम्हारी शोहरत का जरिया बनेगा, और नहीं ईमान लाओगे तो ये तुम्हारी हलाकत की खबरें दुनिया को दे रहा होगा। चुनाचे फरमाया लकद अनज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफला ताकिलून, بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ جس میں تمہارا چرچا ہے مراد جس پر عمل کرنے کی صورت میں دنیا میں تمہارا چرچا بلند ہو جائے گا، کہ یہ تھے جن پر قرآن اترا، جن پر اللہ کی کتاب اتری اور انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا. اب اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا انجام بیان فرماتا ہے کہ پچھلی قوموں پر جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی حالت کیا ہوئی. وہ اپنے گھروں سے بھاگے، اپنی آسائشوں سے بھاگے، تو فرشتوں نے پھر ان کو کیا، ان سے کیا کلام کیا. چنانچہ فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ظلم کرنے والی تھی، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی. تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا تو اچانک وہ بھاگنے لگے. فرشتوں نے ان سے کہا بھاگو نہیں اور ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھی، اور اپنے مکانوں کی طرف لوٹ آؤ، شاید تم سے کسی چیز کا سوال کیا جائے، کیونکہ تم بڑے سخی ہو تو تم سے سوالات کیے جائیں. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ظالم تھے. اب اللہ تعالیٰ ان کی چیخ و پکار کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، تو یہی ان کی چیخ و پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے بجھے ہوئے کر دیا. یعنی جب ان پہ عذاب آیا تو یہ اپنے گھروں سے بھاگے کہ اس عذاب سے بچ سکے، تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ اب نہیں بھاگو، اب لوٹو اپنے آسائش کی طرف، اب لوٹو اپنے گھروں کی طرف، کیونکہ تم تو بڑے سخی بنتے تھے، اب بھی ہو سکتا تم سے سوال کیا جائے کہ جناب ہمیں کچھ دے دے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہمارا آخری وقت آ گیا، اب ہماری بربادی ہی بربادی ہے. تو یہ سب بتا کر کفار مکہ کو ڈرایا گیا کہ جیسے پچھلی قومیں تباہ و برباد ہوئی، کہیں تمہارا انجام بھی یہ نہ ہو جائے، لہذا اس انجام سے پہلے ایمان لیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی تخلیق کا بیان فرماتا ہے کہ یہ فضول نہیں بلکہ اس میں بے شمار حکمتیں. چنانچہ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، فضول نہیں پیدا کیا، اور اگر ہم کوئی کھیل ہی اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے ہی اختیار کر لیتے اگر ہمیں کرنا ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو آسمان و زمین اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، یہ سب کو کھیل کو تماشا نہیں، اس کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کے اندر تمہاری تخلیق بھی ہے کہ تم اس دنیا میں رہو اور اپنے اعمال کے ذریعے اپنے لیے جنت اور جہنم دیکھو کہ تم کون سا ٹھکانہ بنا رہے ہو. اور اگر ہم نے کھیل ہی کرنا ہوتا تو یہ پھر آسمان و زمین بنانے کی کیا ضرورت ہی، پھر ہم اپنے پاس سے کچھ کر لیتے. لیکن یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں، کھیل کود اللہ کی شان کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کھیل کود نہیں بنایا. یعنی اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ دنیا کھیل کود کے طور پر نہیں بنائی، کہ یہ ہماری شایان شان نہیں. اس کائنات کے پیدا کرنے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ تمہیں اس میں بھیجا جائے اور تمہارے اعمال کی آزمائش کی جائے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو وہ حق اس باطل کا دماغ توڑ دیتا ہے، تو جب ہی وہ باطل مٹ کر رہ جاتا ہے. اور اے لوگو، تمہارے لیے بربادی ہے ان باتوں سے جو تم کرتے ہو، یعنی جو تم اللہ کے حوالے سے اللہ کا شریک ٹھہرانے کی، اللہ کی اولاد قرار دینے کی جو باتیں کرتے ہو، تو اس طرح کی باتیں کرنے والوں تمہارے لیے بربادی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اس کی قدرت کا بیان ہے، اس کی توحید کا بیان ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا اور خاص طور پہ چونکہ فرشتوں کے حوالے سے مشرکین بہت بڑی غلط فہمی کا شکار تھے کہ معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ان کا بھی جو ان کا سٹیٹس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ وہ خدا کی اولاد نہیں، خدا کے بندے ہیں جو خدا کی عبادت میں، اس کی تسبیح میں، اس کی تحمید میں مگن ہیں. جو کبھی تھکتے نہیں ہیں، جو کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے. چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو اللہ کے پاس ہیں، سب اللہ کی ملک ہیں، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں. یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے ہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ مستقل اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. مزید فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفطرون. رات اور دن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ فرشتے سستی نہیں کرتے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرک کا رد کرتے ہوئے ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون. کیا ان لوگوں نے زمین میں کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکوں نے جو زمین میں جھوٹے معبود بنا لیے، بتوں کو بنا لیا یا کچھ اور چیزوں کو بنا لیا، تو کیا یہ جو جھوٹے معبود ہیں یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ کیا ان میں یہ طاقت، صلاحیت اور قدرت ہے؟ جب ان میں کوئی قدرت ہی نہیں ہے تو انہیں خدا کیسے بنا سکتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ اپنی توحید پر دلیل دیتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہو جاتے. تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے. اللہ سے اس کے کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا. اب یہاں پر متعدد باتیں ہیں. پہلی بات فرمائے کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے، کچھ اور بھی ہوتے، تو آسمان و زمین تباہ ہو جاتے. کیونکہ جب بہت سارے ہوتے ہیں، یا کم از کم دو ہی لے لیں، کہ اگر دو بھی اللہ کے سوا کہ ایک آدمی اگر اور معبود ہوتا، اب ایک معبود کہتا کہ یہ ہو، دوسرا کہتا کہ نہیں وہ ہو، اب دونوں ہی اگر خدا ہوتے اور دونوں کی مرضی چلتی، دونوں کی مرضی کا چلنا بھی ناممکن. ایک کہتا ہے کہ زید مر جائے، دوسرا کہتا زندہ رہے. اب زید مرے یا زندہ رہے، اگر وہ زندہ بھی رہے مرے بھی تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں، ایک دوسرے کے برخلاف ہیں، ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر دونوں کی مرضی پوری نہ ہو، جو جس نے کہا مر جائے اس کا کہنا بھی پورا نہ ہوا، جس نے کہا زندہ رہے اس کا کہنا پورا نہ ہو، تو جس کا کہنا پورا نہیں ہوگا وہ خدا نہیں، کیونکہ خدا تو وہ ہے جس کی ہر بات پوری ہو، جو کہہ دے وہ ہو جائے. تو آسمان و زمین میں اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو یہ آسمان و زمین تباہ ہو جاتے، کیونکہ کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا، اور یہ ساری چیزیں اسی کے اندر، اسی کی لپیٹ کے اندر آ کے تباہ و برباد ہو جاتی. تو فرمایا اس لیے آسمان و زمین کا سارا نظام اسی طرح چلا جا رہا ہے، اور اس میں اس طرح کا کوئی فساد اور خلل نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ہی ہے، ورنہ اتنے عرصے سے زمین و آسمان چلتے آ رہے ہیں، اب تک تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ تباہ ہو چکے ہوتے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے سوال نہیں ہوگا جو اللہ کرتا ہے، بندوں سے سوال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس سے سوال نہیں ہوگا اللہ تو نے کیوں کیا. اور یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی سوال کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیا. ایک ہے کہ حکمت پوچھنے کے لیے سوال کیا جائے، اور ایک ہوتا ہے معاذ اللہ اعتراض کے لیے سوال کیا جائے کہ یار نہیں یار اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ایسے ہی دے دیا. اللہ کی شان اس سے بڑی بلند ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس نے حکم کیوں دیا. یہ بات بندوں سے پوچھی جائے گی کہ لوگ جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، لوگوں سے سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں ہوگا. تو یہ بے ادبی کی بات ہے اور بے تعظیمی کی بات ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور اس کے کاموں کے اوپر کلام کیا جائے اور اعتراض کیا جائے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ شرک کا رد فرماتا ہے. فرمایا ام اتخذوا من دونہ آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون. کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ، تم اپنی دلیل لاؤ. یعنی اے حبیب، تم لوگوں سے فرماؤ کہ ان معبودوں کے بارے میں تم اپنی دلیل لاؤ. یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے پہلوں کا بھی تذکرہ ہے. بلکہ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے تو وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔ یعنی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا بیان یہ ہمیشہ سے سارے نبیوں کا طریقہ رہا، ہر نبی کی طرف اللہ نے یہ وحی فرمائی، ہر رسول کی طرف اللہ نے یہ وحی فرمائی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ توحید کا پیغام وہ ہے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کو دیا گیا۔ اب وہ مشرکین جو فرشتوں کو خدا کی اولاد کہتے تھے، اب ان کا تصریح یعنی صراحت کے ساتھ اب ان کا رد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ۔ اور کافروں نے کہا رحمان نے اولاد بنا لی ہے، فرشتوں کو اپنی اولاد بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ پاک ہے، فرشتے اولاد نہیں بلکہ عزت والے بندے ہیں، فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں، بندہ اولاد نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مزید شان بیان فرماتا ہے، وہ فرشتے کسی بات میں اللہ سے آگے نہیں بڑھتے، جو اللہ نے فرما دیا ہمیں رک جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے آگے نہیں بڑھتے، اور وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ صرف اسی کی شفاعت کرتے ہیں جسے اللہ پسند فرمائے، اور وہ فرشتے اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ تو فرشتے تو خدا سے ڈرنے والے ہیں، تو اولاد جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی، یہ فرشتے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم میں ڈال دے گا، حالانکہ فرشتوں کی بڑی شان ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن فرشتے بھی اگر شرک کریں تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا، تو اے لوگوں تمہارا کیا بنے گا جو خدا کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کائنات کے معاملات کی خبر دی، زمین و آسمان کی تخلیق کا بیان فرمایا۔ یہ جو اگلی آیات مبارکہ ہیں، یہ آیات مبارکہ جو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں حکمتیں ہیں، جو اللہ کی کائنات میں قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیسے وجود بخشا، یہ ان کے بارے میں ہے۔ اس کی ڈیٹیل کے اندر جتنا جایا جائے اتنا ہی قرآن کی گہرائی کا اور قرآن کی علم کی وسعت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون۔ کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ دو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان فرمائیں، ایک تو یہ کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو پھاڑ دیا اور یہ پھٹ کر سات آسمان اور سات زمینوں میں بدل گئے۔ دوسری بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ شے کو پانی سے پیدا کیا۔ ان دونوں آیتوں کی گہرائی کیا ہے؟ سائنس جتنی ترقی کرتی جائے گی ان آیات مبارکہ کی حکمت اتنی ہی زیادہ واضح ہوتی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی مزید نشانیاں بیان فرماتا ہے، فرمایا وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وہم عن آیاتہا معرضون۔ اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دی ہے، پہاڑ لنگر کی صورت، جیسے جو کشتیاں ہیں، جو جہاز ہیں، انہیں سمندر کے اندر لنگر ڈال کے روک دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دیے تاکہ لوگوں کو لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راستہ پالیں، یعنی لوگ اپنی منزل تک جانے کے لیے راستے پالیں،
اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا جو گرتی نہیں، آسمان ایسی محفوظ چھت ہے جو گرتی نہیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور اسے منہ پھیرے ہوئے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں. رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے، سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں، سب کی ایک حرکت ہے، سب ایک حرکت کے اندر جو ہے ایک مدار کے اندر ہے. اب اس کی جو تفصیل کیا ہے وہ پھر سائنسی علوم کی روشنی کے اندر پتہ چلتی ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی انسان کو ہمیشہ نہیں رہنا، ہر انسان کو موت آئے گی، اور موت آئے گی اور پھر اچھائی اور برائی کی جانچ ہوگی، اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر پتہ چلے گا بندے نے دنیا میں کیا کیا تھا. چنانچہ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے ہمیشہ رہنا نہ بنایا، دنیا میں ہمیشہ رہنا نہ بنایا. تو اے حبیب، کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ مراد یہ کہ اگر آپ دنیا سے جائیں گے تو یہ بھی دنیا سے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کل نفس ذائقت الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا انسانی زندگی کا جو اینڈ ہے وہ بیان کر دیا، جو انسانی زندگی کے دوران کا ہے اور اس کا جو اختتام ہے. فرمایا کہ ہم تمہیں اچھائی برائی کے ذریعے آزماتے ہیں، کبھی خوشحالی دے دیتے ہیں، کبھی تنگ دستی دے دیتے ہیں، خوشحالی سے بھی آزماتے ہیں، تنگ دستی سے بھی آزماتے ہیں، نعمتیں دے کر بھی آزماتے ہیں، تکلیفیں پہنچا کر بھی آزماتے ہیں. اور دوسری بات فرمایا کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا رد فرماتا ہے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور اے حبیب، جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو صرف ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے خداؤں کو برائی کے ساتھ یاد کرتا ہے، حالانکہ یہ کافر رحمان ہی کی یاد سے منکر ہے. کیا بات فرمائی؟ پہلی بات فرمائی کہ اے حبیب، جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ کو رسول تسلیم کریں، یہ آپ کو مذاق بنا لیتے ہیں، یہ آپ کے بارے میں عجیب و غریب جملے بولتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، یہ کافر آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا یہ وہ شخص ہے جو ہمارے خداؤں کو جو ہے وہ برا کہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کافر آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تمہارے سچے خدا کو برا کہتے ہیں. کفار خود تو سچے خدا کو برا کہہ رہے ہیں اور آپ کے بارے میں یہ کلام کرتے ہیں کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہیں جبکہ ان کے خدا ہی جھوٹے. تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. اب اللہ تعالیٰ کافروں کے مطالبہ عذاب پر فرماتا ہے. کافروں کا مطالبہ ہوتا تھا یا اللہ جو عذاب بھیجنا ابھی بھیج دے، یہ بار بار ڈرانا دھمکانا، جی مریں گے، اٹھیں گے، قیامت میں جائیں گے، یہ سارے سب کی جگہ جو عذاب آنا ہے ابھی آ جائیں، تو یہ ایک جلد بازی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، آدمی جلد باز بنایا گیا، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو مجھ سے جلدی نہ کرو. اللہ فرماتا ہے مجھ سے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کرو. اور کافر کہتے ہیں کہ اے محمد، اگر تم سچے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا وعدہ اے مسلمانوں، جو تم ہمیں بولتے رہتے ہو، سمجھاتے رہتے ہو، ڈراتے رہتے ہو؟ اب یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں. ایک بات تو اللہ تعالی نے فرمائی کہ انسان جلد باز بنایا گیا، انسان کی فطرت میں جلدی ہے، ہمیں اکثر ہمیں جلدی ہوتی ہے، ہم جلد جلد کام کر کے بس فارغ ہو جائیں. دنیا کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے معاملات میں، ایون کہ ہمیں سڑک بھی پار کریں تو ہم جلدی کریں گے، ہمیں کہیں جانا ہے، ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ہم اس میں جلدی کریں گے. جلد بازی جو ہے یہ اچھی چیز نہیں. سرعت کے ساتھ کرنا، سمجھداری کے ساتھ کرنا، تحمل کے ساتھ کرنا، وہ اپنی جگہ ہونا چاہیے. لیکن جہاں جلد بازی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہاں آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی تو کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عذاب آنا ہے آ جائے, اگر انہیں وہ منظر نظر آ جائے جو قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا تو دنیا میں انکار نہ کریں قیامت کا. یعنی ابھی تو یہ چونکہ پتہ نہیں ان کو, انہوں نے دیکھا نہیں ہے, تو اب انکار کر رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں آ جائے عذاب, آ جائے قیامت, آ جائے قیامت. لیکن اگر ان کو وہ منظر نظر آ جائے جو قیامت میں اور قیامت کے بعد ان کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ قیامت کا کبھی انکار نہیں کریں گے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا ہم ینصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. اگر کافر اس وقت کو جان لیتے جب وہ اپنے چہروں سے اور اپنی پیٹھوں سے آگ کو نہ روک سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی, اگر یہ کافر اس منظر کو دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ پھر قیامت کا انکار نہ کرتے. جب اپنے چہروں سے آگ کو ہٹائیں گے, جب اپنی پیٹھوں سے آگ کو ہٹائیں گے اور ہر طرف سے آگ ان کو گھیرے ہوگی تو پھر یہ قیامت کا انکار نہ کرتے. اب اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں حیران کر دے گی, پھر نہ وہ اسے رد کر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے کافروں نے نبیوں کا مذاق اڑایا تو ان کا کیا انجام ہوا, اور یہ موجودہ کفار کے عذاب روک لیں گے؟ جو پہلے لوگ تھے ان سے طاقتور تھے وہ اللہ کا عذاب نہ روک سکے, تو کیا یہ خدا کا عذاب روک لیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يسحبون. اور بے شک تم سے اگلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا, اے نبی بے شک تم سے اگلے رسولوں کا, پہلے کے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا, تو جس عذاب کا وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا. اے نبی تم فرماؤ رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری کون حفاظت کرے گا اگر وہ عذاب اتر آئے, بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے, اپنے رب کے ذکر قرآن سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو انہیں ہم سے بچا لیں گے؟ وہ جو جن کو یہ خدا مانتے ہیں وہ اپنی ہی جانوں کی مدد نہیں کر سکے اور نہ ہی ان کی ہماری طرف سے مدد و حفاظت کی جاتی. یعنی وہ بت جو ہے نہ خود اپنا بچاؤ کر سکتے نہ ان کی بچاؤ کرتے, تو ان سے اللہ کا عذاب وہ کیسے دور کر سکیں گے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کفار جو اتنا سمجھانے کے باوجود یہ کیوں غفلت میں پڑے ہوئے, یہ کیوں کس دھوکے میں پڑے ہوئے, ان کے گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتی طال علیہم العمر افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ اٹھانے دیا یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہو گئی, تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں, تو کیا وہ کفار غالب ہوں گے؟ یعنی کیا بیان کیا؟ بیان یہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی غفلت میں پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی لمبی ہو گئی. اب زندگی لمبی اور آسائشوں کی کثرت تو خدا سے غافل ہو گئے, تو زندگی لمبی ہونا, مال زیادہ ہونا, یہ بندے کو غفلت میں ڈال دیتا ہے, اور یہی وہ چیز ہے جس نے ان کو غفلت میں ڈالا ہوا. یہ بھی دنیا میں اپنی زندگی کے طویل ہونے کی وجہ سے, اپنی آسائشوں کی کثرت کی وجہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کفار, ابھی جو کفار مکہ ہے, کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل فتوحات عطا فرما رہا, ان کی جو ریاست ہے, جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت اور ریاست ہے, یہ بڑھتی جا رہی, اور کافروں کی جو حکومت ہے وہ کم ہوتی جا رہی, جو ان کے قبضے میں جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. تو کیا یہ ساری چیزیں ان کے لیے نشاندہی نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جو ظاہری دنیاوی بے سر و سامانی ہے، اس کے باوجود جو فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور کفار اپنی طاقت و قوت کی زیادتی کے باوجود جو اپنی زمینوں کو کھوتے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے خدا کی سکیم کار فرما ہے، خدا کی مدد ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے، تو فرمایا کہ انہیں اس پر غور کرنا چاہیے. اب ارشاد فرمایا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، تمہارا کام ہے ان کو ڈرانا، سمجھانا، اللہ کی وحی سنانا. چنانچہ ارشاد فرمایا، قل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. تم فرماؤ، میں تم کو صرف وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، اور بہرے بلاوے کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے. یعنی جو دل کے بہرے ہیں کافر، وہ اللہ کے بلانے کو نہیں سنتے. اب فرمایا کہ ان کو عذاب کا ایک جھونکا ہی کافی ہوگا، عذاب کا ایک جھونکا آئے گا، ان کو پتہ چل جائے. فرمایا، وَلَا اِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكْ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا بھی ایک مرتبہ چھو جائے، اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا بھی ایک مرتبہ چھو جائے، تو ضرور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے. عذاب تو بہت بڑی چیز ہے، عذاب کی ہوا بھی ان کو لگ جائے تو ان کو پتہ چل جائے گا، فوراً یہ سیدھے ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو ظالم مان لیں گے. اب یہ جو تذکرہ چل رہا ہے، اس کا اختتام ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر نبیوں کا تذکرہ شروع ہے. تو یہ جو تذکرہ چل رہا تھا قیامت کا، عذاب الہی کا، اس کی جو آخری ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت میں اعمال کا وزن ہوگا. اتنی سی نیکی تولی جائے گی، اتنی سی برائی تولی جائے گی، وزن ہوگا. اس وزن سے پتہ چلے گا کون دنیا میں کیا کرتا رہا. چنانچہ ارشاد فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں. انہوں نے فرما دیا قیامت کے دن عدل کا ترازو ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی عمل کیا ہوگا، اللہ اس کو لے آئے گا، اللہ اس کا حساب فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن جب ہمارا نام اعمال کھلے، اعمال ہمارے تلے، تو نیکیاں اس میں سے نکلے، برائیاں نہ نکلے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.